ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना व हबीबना व शफीअना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فنبي سيدنا الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في قرون بعد। ये हदीस है तिर्मिजी शरीफ की, जिसकी रिवायत और नकल करने वाले सहाबी हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनका नाम है साद और उनके वालिद बुजुर्गवार का नाम है मालिक इब्ने सिनान रदी अल्लाह ताला अन्हो। वो भी सहाबी हैं गज़वा उहुद के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों रुखसार ज़ख्मी हुए और उसमें से खून निकलने लगा। इस मंज़र को देखकर बेचैन हो गए, दौड़े गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर से खून अपनी ज़बान के ज़रिए काट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस खून को उगल दो, मुज्जहु, बाहर निकाल दो। उनका वल्लाह ला मुज्जहु अबदा, अल्लाह की कसम मैं नहीं उगलूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खालत दमहु दमी लम तमस्सहु नार, जिसके खून के अंदर मेरा खून मिल गया जहन्नम की आग उसको नहीं छुएगी। फिर उसी गज़वे में वो शहीद भी हुए। उनकी वालिदा हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी सहाबिया हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने गज़वे उहुद के बयान करने के लिए 13 अबवाब के मुख्तलिफ उनवान कायम किए हैं। उसमें एक बाब का उनवान है बाबो ज़िक्र उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा। और उसमें उन्होंने रिवायत ज़िक्र की है कि एक मरतबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुछ चादरें रंगीन, जिसको औरतें ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी, आईं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन चादरों को मदीना मुनव्वरा की औरतों के दरमियान तकसीम फरमाया। आखिर में एक उम्दा चादर बच गई। एक आदमी ने अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन ये चादर आप अपनी ज़ौजाए मोहतरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम, ये हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, उनकी तरफ इशारा था, उनको दे दीजिए। तो उस पर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इस चादर की ज़्यादा हकदार तो उम्मे सलीत हैं, जो गज़वा उहुद के मौके पर मशकीज़ा में पानी भर भर ला करके मुजाहिदीन को पिलाया करती थी। यही हज़रत उम्मे सलीत रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा होती हैं। और हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार सिगारे सहाबा में होता है। गज़वा उहुद के मौके पर 13 साल की उम्र थी। जिन छोटे सहाबा ने अपने आप को गज़वे की शिरकत के लिए पेश किया, आपने हिकायत सहाबा में वाकया पढ़ा होगा, हजरत सहाबा का जिहाद का वलवला, उसमें क्यों बहुत सारे वो सहाबा जिनकी उम्रें अभी 15 साल हुई नहीं थी, उन्होंने अपने आप को गज़वे की शिरकत के लिए पेश किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शिरकत की इजाज़त नहीं दी उम्रा 15 साल न होने की वजह से। उनमें से एक ये भी हैं। गज़वा उहुद जब ख़त्म हुआ और मदीना मुनव्वरा में इत्तला पहुंची کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زخم پہنچے ہیں, تو مدینہ کے لوگ آئے ادھر میدان کی طرف, احد کی طرف دوڑے ہوئے. حضرت سعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا, میں آپ کے قریب پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے, آپ کے گھٹنے کو میں نے بوسا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, سعد, یعنی سعد ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. نام بے ابی و انت امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان. جی ہاں. کہا آجرک اللہ فی ابی, اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر دے, چونکہ وہ شہید ہوئے تھے اور علمی اعتبار سے بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرات محدثین کے یہاں ایسے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزار سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے, ان کو مکثرین کہا جاتا ہے. ایسے سات صحابہ ہیں, ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. انہوں نے اس روایت کو نقل کیا, وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکل طیبا, جس نے حلال غذا کھائی. حلال غذا, چونکہ آپ کے ہاں ایک مستقل اصطلاح چل پڑ رہی ہے حلال فوڈ کی, کہیں کسی کا دھیان اس کی طرف نہ جاوے. حلال غذا کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کسی آدمی نے شریعت کی ہدایت کے مطابق حلال طریقوں سے کمایا ہو اور اس مال کے ذریعے سے جو غذا خریدی جائے وہ کہلاتی ہے حلال غذا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ حلال غذا جس نے کھائی. اور وہ عمل فی سنتی, سنت کے مطابق عمل کیا. وہ امین الناس و بوائقہ, اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے. دخل الجنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جنتی ہے. بہت آسان نسخہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا, جس میں تین چیزیں ہیں, حلال غذا کا اہتمام, سنت پر عمل کا اہتمام, اور اس بات کا اہتمام کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بہت گویا مختصر سا آپ نے یہ بتلا دیا کہ وہ جنتی ہے. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر, ایسے لوگ تو آج کل بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کی جماعت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے, زیادتی کے ساتھ تو کب ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیکون فی قرون بعدی, میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال یہاں جو تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, ان تین میں سے ایک ہے حلال غذا. آج میری اس مجلس کا موضوع یہی ہے کہ آدمی حلال کمائی کا اہتمام کرے. حلال غذا کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مال کو حاصل کرنے کے لیے جو جائز اور حلال طریقے بتلائے ہیں, ان حلال طریقوں سے جو آدمی مال حاصل کرے گا وہ اس کی حلال کمائی کہلائے گی, اور اس حلال کمائی کے ذریعے سے جو آدمی غذا خریدے گا اور وہ غذا استعمال کرے گا تو وہ کہلائے گی حلال غذا. تو یہ حلال کی شریعت کے اندر بڑی تاکید ہے, اور کسی بھی انسانی اور اسلامی معاشرے کی خوبیوں کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے بگاڑ اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کے مختلف اسباب ہیں. ان مختلف اسبابوں میں سے ایک اہم سبب کمائی کے اندر گڑبڑ, حلال کمائی کا اہتمام نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی, طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ آدمی حلال کمائی کا اہتمام کرے. یہ بعد الفریضہ اس لیے فرمایا کہ اسلام کے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور کلمہ شہادت, گویا یہ بھی فرض ہے, فرائض اسلام میں سے ہے حلال کمائی کا حاصل کرنا، لیکن اس کا درجہ ان کے بعد ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی آدمی کی سروس نوکری ایسی ہے، وہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے کہ مول صاحب ایسی نوکری ہے کہ اس میں میری نماز نہیں پڑھی جاتی، قضا ہو جاتی ہے، یا جو ہم کو ہمارا باس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، بعد میں قضا ہو جا، تو اس کو کہیں گے بھائی ایسی نوکری درست نہیں ہے. کیوں؟ نماز مقدم. گویا ہر وہ کمائی جس کمائی کے نتیجے میں شریعت کے ان فرائض کے اوپر زد پڑتی ہو اور ان میں کمی آتی ہو، آپ دکان میں اس طرح مشغول ہو جائیں کہ دکان کی اس مشغولی کی وجہ سے گاہکوں کو نمٹانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیں، جماعت چھوڑ دیں، تو آپ کو اس کی اجازت دی نہیں جائے گی، آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی کمائی پر اثر پڑے گا. تو گویا ہے تو فریضہ، کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھائی یہ تو فرض ہے، پھر تو ہم جس طرح جو ہے نماز چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں، شریعت نے اس کا درجہ بعد کا رکھا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد اس کا مقام رکھا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی کے اوپر انسان کی زندگی کا مدار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالی پاک مال کو قبول فرماتا ہے. یعنی جو آدمی اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں کے اندر حلال اور پاکیزہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائیں گے. حرام مال اگر وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ اور وہ خیرات قابل قبول نہیں ہے. ترمذی شریف کی سب سے پہلی روایت کہ ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اور حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہیں تو پہلی شرط یہ ہے، آپ کا وہ کوئی نیک کام میں آپ خرچ کرنا چاہیں تو آپ کا وہ خرچ جو آپ نیک کام کے لیے کر رہے ہیں، اس کی اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ آپ کا وہ مال کیسا ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو. آج کل لوگوں کا مزاج کیسا ہو گیا بھائی، کاروبار کے اندر دو چار آدمیوں کو سلا دو، ہے نا، اور پھر جو ہے کچھ پیسے دے دو مسجد کے اندر، مدرسے میں، نیکی کے کاموں میں، گویا تلافی ہو جائے گی. یہ تو اور گناہ کا کام ہوا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علی بہت بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حرام مال کو کسی نیکی کے کام میں خرچ کرے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب کے ذریعے سے دھو کر پاک کرنے کی کوشش کرے. ناپاک کپڑا پیشاب کے ذریعے سے دھونے سے پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کو تو پانی ہی پاک کرے گا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک درہم میرے پاس آ گیا ہو، ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی، ایک پاؤنڈ بھی، تو اس کے اس درہم کو واپس کرنا اور اس مالک تک پہنچانا، اس کو ادا کرنا، میرے نزدیک 1,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اس 1 درہم کو واپس کرنا میرے نزدیک 2,00,000 درہم کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 6,00,000 تک پہنچے. گویا کسی کا 1 درہم جو غلط طریقے سے آپ نے اس کے پاس سے لیا ہے، وہ اس مالک کو واپس کرنا، یہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 6,00,000 درہم کا آپ صدقہ کریں، خیرات کریں اللہ کے راستے میں، اس کے مقابلے میں یہ اس کو واپس کرنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آج کل لوگوں کے قلوب میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ہمارے اسلاف کے یہاں حلال طریقے سے کمانے کا بڑا اہتمام, کسی کی ایک پائی اگر آ گئی ہے تو اس کو اس تک لوٹانے اور واپس کرنے کا بڑا اہتمام تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو مسجد حلال مال سے بننی چاہیے. جو آدمی حرام طریقے سے کمایا ہوئے مال سے مسجد بناتا ہے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مسجد کے ذمہ دار جو مسجد کی تعمیر کا سلسلہ سنبھالے ہوئے ہیں, ان کا فریضہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو حرام کمائی والا ہے, اگر اپنی اس حرام کمائی میں سے کوئی پیسہ تعمیر مسجد کے لیے دیتا ہے تو اس کو قبول نہ کریں. اور یہ تو ایک ایسی چیز تھی زمانے جاہلیت کے مشرکین جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے, بت پرستی کرتے تھے, وہ بھی اس حقیقت کو بہت خوبی کے ساتھ جانتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوانی کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے. فضائل حج میں جہاں کعبۃ اللہ کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں, وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی, اس وقت کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی, اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو اس کو بنانے کے لیے اب سرمایہ مال جمع کرنا تھا. جیسے آپ کی اس مسجد کے اندر کوئی بڑا کام آ جائے تو کمیٹی کیا کرے گی, جنرل میٹنگ بلائے گی اور کہے گی بھائی ہماری اس مسجد کے اندر اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے اور جو ہے 5-10 ہزار پاؤنڈ کی ضرورت ہے. یہ تو انہوں نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جب ارادہ کیا تو قریش کو سب کو جمع کیا, مختلف خاندانوں کو, قریش کے ماتحت مکہ کے خاندانوں کو, اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنی ہے, اس کے لیے جو بجٹ ہمیں حاصل کرنا ہے, مال حاصل کرنا ہے, تو اب اس کی کیا تدبیر اختیار کی جائے. ان لوگوں نے اس میٹنگ کے اندر یہ پاس کیا, چونکہ اس زمانے میں لوگ لوٹ مار بھی کیا کرتے تھے, ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال بھی کبھی لے لیا کرتے تھے. ان لوگوں نے اس میں یہ پاس کیا کہ دیکھو ہماری کمائی کے اندر یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بھی ہے, یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا معاملہ, اس کو اس میں ہم ایک پائی بھی ایک ایسی لگا نہیں سکتے. جس کے پاس حلال طریقے سے کمایا ہوا مال موجود ہو وہی اس میں پیش کرے. چنانچہ جس کے پاس جتنا بھی حلال طریقے سے کمایا ہوا مال تھا سب نے لا کر کے پیش کیا. جب جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی رقم نہیں ہے جس سے کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے جس طرح بنایا تھا, جتنا لمبا اور جتنا چوڑا, اتنا لمبا اور چوڑا نہیں بن سکتا, اس کے اندر کچھ لمبائی بھی کم کرنی پڑے گی اس کی. یہ پتا چلا تو ان لوگوں نے اس کی لمبائی کم کی, اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے جن بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی ان سے ہٹ کر کے کم کر کے کتنا 9 فٹ 6 ہاتھ یعنی 9 فٹ جتنا کم کر کے اس کو بنایا, لیکن حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں شامل نہیں کیا. جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ میں حتیم ہے, حتیم جدھر کعبۃ اللہ کا پرنالا ہے نا, وہاں ایک جو ہے آدھے گولائی کی شکل کے اندر نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار آدمی کے کندھوں تک کی بنی ہوئی ہے. وہ اندر جو حصہ ہے وہ حصہ دراصل اس میں سے 9 فٹ جتنا حصہ وہ کعبۃ اللہ کا ہے. تو بعد میں علامت کے طور پر انہوں نے یہ لگا دیا تھا, بعد کے لوگوں نے وہاں کچھ دیوار کھڑی کر دی اور اسی حصے کو حتیم کہا جاتا ہے, وہ کعبۃ اللہ میں سے ہے. لیکن چونکہ جس وقت قریش نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت تو ان کے پاس اتنا مال جمع نہیں ہو سکا جس سے کعبۃ اللہ اس طرح اتنا لمبائی میں جتنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا بنایا جا سکے, تو انہوں نے اس کو کم کرنا تو گوارا کیا, لیکن حرام مال اس کے اندر شامل کرنا گوارا نہیں کیا. دیکھو ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو اس زمانے کے مشرکین بھی جانتے تھے, سمجھتے تھے, آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی حرام مال والا ہوتا ہے وہ بھی مال دینے کی کوشش کرتا ہے, اگر انکار کر دے نا ذمہ دار تو باقاعدہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. حالانکہ ضروری ہے اس کو بتایا جائے کہ بھائی تم دینا چاہتا ہے تو حلال طریقے سے کماؤ اور لاؤ, ہم قبول کریں گے, باقی اس حرام کے طریقے سے کمائے ہوئے کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر بننے کے لیے حلال کمائی ہی ہونی چاہیے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاک مال کو ہی قبول کرتے ہیں. اس کے راستے میں اللہ کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے, جس کو ہم صدقہ اور خیرات کے نام سے یاد کرتے ہیں, تعبیر کرتے ہیں, وہ حلال طریقے سے کمایا ہوا ہونا چاہیے, حرام طریقے سے نہیں. آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا جس کا ایمان والوں کو حکم دیا گیا, تو اس کی دلیل کے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی دو آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں فقال اللہ تعالیٰ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دو آیتیں آپ نے اشارہ کر کے بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ رسولو حلال مال کھاؤ اور کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو. یہ حکم رسولوں کو دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بتلائی ہم کو, اور اسی طرح کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ. جو حلال کا حکم رسولوں کو بھی دیا گیا, حلال کا حکم ایمان والوں کو بھی دیا گیا, اور رسولوں کو جو حکم دیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بیان فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو حلال غذا کھاؤ, حلال کمائی استعمال کرو اور نیک اعمال کرو. دیکھو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال کے ساتھ جوڑا کس کو, نیک اعمال کو. حضرات علماء اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کے ذریعے سے جو غذا حاصل کی جائے اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آدمی کو نیک عمل کی طرف ابھارتی ہے, خود بخود قدرتی طور پر اس حلال غذا کے کھانے کے نتیجے میں اس کے اعمال نیک صادر ہوتے ہیں, آٹومیٹک. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کریں, آپ بھی آپ کے گھر کے چھوٹے بڑے بھی, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے کمائی کا اہتمام کیجئے, اس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ ہوگا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے. بہت سارے واقعات ہیں, ایک دو واقعے بیان کروں گا آپ کے سامنے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ, کاندھلا کے رہنے والے تھے اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگردوں میں سے ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی استفادے کا موقع ملا تھا, اور ان کا تقویٰ بڑا مشہور. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اس کے کچھ واقعات بھی بیان کیے ہیں, اور ویسے ہمارے اکابر کے واقعات ارواح ثلاثہ نامی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں, اس میں اور زیادہ تفصیلات ہیں. وہ ایسے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ان کا پیٹ حرام غذا کو قبول نہیں کرتا تھا. کوئی آدمی اگر حرام کمائی سے حاصل کی ہوئی غذا ان کو کھلاتا, پہلا لقمہ ہی منہ میں جاتے ہی قے ہو جاتی, ये गोया उनको अल्लाह ताला ने ये चीज अता फरमाई थी बतौर करामत की। तो ये हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं की जो नवासी थी वो साहब वो माँ होती हैं हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी उनके वालिद उनके बड़े भाई हजरत मौलाना यहिया साहब जो हजरत शेख मौलाना जकरिया साहब के वालिद हैं उनकी नानी जो हैं वो हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की साहबजादी और इनकी माँ जो है इन हजरात की वो हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब की पोती हो नवासी होती हैं। तो ये हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब उनके मुतालिक लिखा है कि तालिबे इल्मी के ज़माने में जब वो पढ़ते थे दिल्ली में तो सिर्फ रोटी खाते थे, सालन नहीं खाते थे। किसी ने पूछा कि आप सालन क्यों नहीं खाते, तो उस जमाने में दिल्ली के अंदर सालन के अंदर अमचोर, अमचोर ये आम से बना है कि कच्ची कैरी जो होती है उस कच्ची कैरी को काट कर सुखा करके रख लिया जाता है और सालनों में डाला जाता है खटाई के तौर पर। तो उस जमाने में ये खटाई दिल्ली के सालनों के अंदर डालने का रिवाज था। तो उन्होंने फरमाया कि दिल्ली का कोई भी सालन अमचोर से यानी खटाई से खाली नहीं होता और दिल्ली और उसके आजू बाजू का जितना भी इलाका है वहाँ आम के बागात की खरीदो फरोख्त शरीयत के मुताबिक नहीं होती। इसलिए उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में भी कभी सालन नहीं खाया, अकेली रोटी पर इक्तफा करते थे। और उनके तकवे का ये आलम था, लिखा है कि जब कभी ज़रूरत के लिए दिल्ली से कांधला जाना होता था तो उस ज़माने के अंदर कांधला जाने के लिए जो सवारियां होती थी उस ज़माने की सवारी, उस सवारी वाले से जब आप मामला करते थे भाई कांधला जाना है क्या किराया लोगे, मैं हूँ मेरा ये सामान, सामान की जो गठड़ी होती थी पोटली वो भी बता देते थे उसको, ये है तुम क्या किराया लोगे, वो बतलाता मामला हो गया कल मैं आपके साथ चलूँगा। अब जब रवानगी का वक्त आता और किसी आदमी को पता चलता कि हजरत कांधला जा रहे हैं, ऐसे मौके पर जैसे हमको पता चलता है फलां साहब इंडिया जा रहे हैं मेरा ये खत जरा ले जाओ, तो कोई आदमी आकर के कहता कि मेरा ये खत ले जाइए हजरत, तो हजरत क्या फरमाते, भाई मैंने अपना सामान अपनी गठड़ी अपनी पोटली इस सवारी वाले को बतला दी है, ये मेरा सामान उसमें तेरा ये खत नहीं, तो उससे पूछ ले अगर वो इजाजत दे तो मैं ले जाऊंगा वरना नहीं। हालांकि खत में कौन सा वजन है कितने ग्राम का होगा, लेकिन ये तकवे की बात मसले के से आज किसी को पूछेंगे मुफ्ती साहब को तो उर्फ की बुनियाद पर मुफ्ती साहब इजाजत देंगे आपको, लेकिन तकवे का तकाजा ये था कि इतना भी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो बहरहाल ये उनके तकवे का आलम था। तो मैंने जैसा कि अर्ज किया तो उनका मैदा और पेट हराम गिजा को कबूल नहीं करता था, कोई लुकमा अगर हराम का पेट में अगर जाने लगता फौरन कह हो जाती थी। उनकी आदत ये थी कि वो सफ़र करते रहते थे, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कांधलवी इनके नवासे दामाद होते हैं, वो भी इन्हीं से उनका ताल्लुक़ था। और इनकी आदत थी हजरत मुफ्ती साहब की कि वो गैर आबाद बंजर मस्जिदों को आबाद करने का उनको शौक़ था, बस्तियों में जाते और देखते कि बस्ती के किनारे पर कोई मस्जिद है जहाँ लोग नमाज के लिए आते नहीं हैं तो जा करके उस मस्जिद को झाड़ू देते सफाई करते और फिर नमाज अजान देते नमाज पढ़ते और करीब के लोगों को जा करके कहते कि भाई नमाज पढ़ो अल्लाह के इस घर को आबाद करो। इस तरह बस्ती बस्ती उनकी जाने की आदत थी। तो एक मरतबा एक बस्ती में पहुँचे और आबादी के किनारे के ऊपर एक मस्जिद थी, वहाँ जा कर के ठहरे और कुएं में से डोल के ज़रिए से पानी निकाल कर वजू किया, नमाज पढ़ी। मगरिब का वक्त था, वहाँ कोई था नहीं और तो नमाजी, नमाज के पढ़ चुकने के बाद थोड़ी देर के बाद एक आदमी मजदूर किस्म का आया और उसने आकर के कुएं से पानी निकाला वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जब जाने लगा तो उसने देखा कि कोई मुसाफिर है। पहले ज़माने में जो है कदीम ज़माने में खास करके मुसलमानों के आबादियों के अंदर मुसाफिर مسجدی کے کسی کونے میں برآمدے میں ٹھہرا کرتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے ہمارے دیہاتوں میں اس کا رواج تھا, اور دیہات کے بہت سے ایسے لوگ صالح قسم کے ہوا کرتے تھے جو ایسے مہمانوں کی کہ کھانا کھلانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. اس آدمی نے دیکھا کہ ایک مہمان ہے, کوئی اجنبی مسافر ہے, وہ گھر جا کر کے 3 روٹیاں لایا اور لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے کھائی, ان کی عادت تو نہیں تھی ایک دن سے ایک رات سے زیادہ ٹھہرنے کی, لیکن وہ ٹھہر گئے. اب دوسرا دن جب ہوا تو دن بھر وہ نظر نہیں آیا. شام کو پھر وہی مغرب کے بعد انہوں نے اپنی نماز وقت ہونے پر پڑھ لیا اذان دے کر, اس کے بعد وہ آیا کل کی طرح, اور آج بھی اس نے نماز پڑھی. آج بھی جب اس نے دیکھا کہ کل والا مسافر ابھی تک گیا نہیں ہے, تو آج پھر گھر گیا اور جا کر کے 2 روٹیاں لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کی. انہوں نے کھا لی, پھر ٹھہر گئے. تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا, تو تیسرے دن اس نے 1 روٹی لا کر کے پیش کی اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, اے بھائی مسافر, اللہ واسطے اب تو چلا جا. تو انہوں نے کہا, بھائی تو سچ سچ بتا بتا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا, دیکھو میرا ذریعہ معاش مزدوری ہے, میں مزدور ہوں, روزانہ مزدوری کرتا ہوں. میرے گھر میں 3 افراد ہیں, میں ہوں, میری بیوی ہے اور ہمارا ایک بچہ ہے. میں جو مزدوری کر کے لاتا ہوں وہ اتنا ہوتا ہے کہ جس سے 3 روٹیاں پک جاتی ہیں. ایک ایک روٹی ہم بانٹ لیتے ہیں اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا ہے. پہلے دن جب آپ کو میں نے دیکھا تو وہ 3 روٹیاں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی, اور ہم تینوں نے, میں نے بھی, میری بیوی نے بھی, اور میرے بچے نے بھی فاقہ کیا. دیکھو اس زمانے کے لوگ, آج کیا ہم میں ہے یہ ہمت کہ مسافر کو کھلا کر کے ہم فاقہ کریں؟ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی اجمعین کے سلسلے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی, ایک موقع پر ایک جو ہے بھوکے تھے, حضرت ابو ہریرہ ہی کا قصہ ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں پوچھوایا, کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی, تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے درخواست کی, جی کئی وقت کا فاقہ ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی کوئی ہے جو ان کو اپنے مہمان کے طور پر اپنے گھر لے جائے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوتےلے ابا تھے, ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا, تو اپنے گھر لے گئے. کہا جا کر کے بیوی سے کہا, دیکھو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے آیا ہوں, کوئی چیز چھپائی ہو مت, کیونکہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو چھپا لیتی ہے. تو بہرحال اس کہا کہ, اور بیوی نے جواب دیا, گھر میں بچوں کا جو کھانا ہے وہی ہے اور کچھ ہمارا کھانے جتنا بھی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, ایسا کرو کہ بچوں کو تو بہلا پھسلا کر کے سلا دو, اور جب وہ سو جائیں تو اس کے بعد تم کھانا لا کر کے رکھو, اور جب کھانا شروع, میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا, جب کھانا شروع ہو جائے گا تو تم کسی ترکیب سے چراغ بجھا دینا, تو میں خالی اپنا ہاتھ چلاتا رہوں گا تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں. چنانچہ اس طرح کیا, پورا کھانا مہمان نے کھایا پیٹ بھر کر کے, اور ان کو رخصت کیا. ای آیت نازل ہوئی, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو فاقہ ہی کیوں نہ ہو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے اور بندی سے بہت خوش ہوئے. پھر حضور نے واقعہ, حضور نے بیان کیا اپنی زبان مبارک سے, اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا. تو میں تو یہ بتلا رہا تھا, دیکھو وہ کہ 3 روٹیاں تھیں, تینوں لا کر پیش کر دی. پھر دوسرے دن کا, دوسرے دن وہ بچہ جو تھا اس میں فاقہ کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس لیے میں 2 ہی روٹیاں لایا, میری اور بیوی کے حصے کی. اور آج تیسرا دن ہے, بیوی میں بھی فاقہ کرنے کی طاقت نہیں, اس کے حصے کی روٹی اس کو دی, اب میرے حصے کی 1 روٹی لایا ہوں, کل میرے میں بھی طاقت رہے گی نہیں, اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ واسطے تم چلے جاؤ. حضرت نے جواب میں فرمایا، بھائی میں نے جب پہلے دن تیرا لایا ہوا کھانا یہ روٹی کھائی تو رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دل میں نیک کام کرنے کے ایسے جذبات پیدا ہوئے، یہ نیک کام کروں وہ نیک کام کروں، تو میں نے محسوس کیا کہ وہ ان روٹیوں کا اثر ہے، یہ حلال کمائی کی روٹیاں تھیں، اس کے نتیجے میں یہ چیز حاصل ہوئی ہے، گویا یہ تو کھانے جیسی چیز ہے، اس لیے میں تو ٹھہر گیا تھا۔ تو بہرحال میں جو بتلانا چاہتا تھا، حلال غذا اس کی خاصیت ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ان کا قول نقل کیا ہے، من اکل الحرام اسد جوارہ شاء ام ابا علم ام لم یعلم، کہ جس آدمی نے حرام غذا کھائی اس کے اعضا اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ آدمی چاہے یا نہ چاہے، اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، یعنی بے خبری میں بھی حرام غذا کھائیے، حرام غذا کا اثر خاصیت بتلائی۔ جیسے کوئی آدمی زہریلی غذا کھا لے تو جان بوجھ کے کھاوے یا بے خبری میں کھائے، ایسا تو نہیں کہ زہریلی غذا بے خبری میں کھائی ہے تو کوئی اثر نہ ہو، کسی نے کسی کے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھلا دیا، تو وہاں ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی بیچارے نے بھول سے کھایا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اب اس کا اثر ہونا نہیں چاہیے، اثر تو ہوگا چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح حرام غذا جو اب آدمی کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اعضا نافرمانی کرنے پر تل جاتے ہیں، چاہے اس کھانے والے کو اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ ومن اقل الحلال اطاعت زوارہ ووفق للخیرات، اور جس آدمی نے حلال غذا کھائی اس کے اعضا اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس اور حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں، حضرت حکیم الامت کے خطبات کو اگر آپ پڑھیں تو اور اسی طرح آپ کے جو ہے ملفوظات کا آپ مطالعہ کریں گے، جگہ جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے دعوت کی، گئے لقمہ منہ میں رکھا، حلق سے نیچے اترا اور ان کو احساس ہوا کہ یہ مشتبہ مال ہے، مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل، یعنی ایک تو ہوتا ہے خالص حرام پورا حلال پورا حرام، اور ایک ہوتا ہے پورا حلال، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس میں کیا ہو حرام اور حلال کی ملاوٹ ہو، اس میں شبہ ہو، کچھ ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو ڈاؤٹ فل کہتے ہیں۔ تو ان کو احساس ہوا کہ یہ مشتبہ مال ہے، ہاتھ روک لیا، لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کا اثر یہ تھا، کئی روز تک میرے دل میں یہ خیالات آتے رہے یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حرام غذا آدمی کے پیٹ میں جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں سے نور نکل جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر جو ہے اس کے بدن اس کے کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے عبادات کو ادا کرنے میں، اور جو ہے برے خیالات گناہوں کے خیالات آتے ہیں اور نیکیوں کی طرف سے طبیعت ہٹ جاتی ہے۔ یہ چار نقصانات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حرام غذا کے بتلائے ہیں۔ اب ہم اگر استعمال کریں یا ہمارے استعمال میں آ جاوے ہمارے اختیار کے بغیر بھی، تو بھی ان نقصانات کو تو بھگتنا ہی ہے۔ اور حلال غذا اگر کھا لی، دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو، ہم کبھی جی بہت لگتا ہے عبادت کے اندر، عام کبھی عام حالات کے مقابلے میں بڑا مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، دعا کرنے میں، ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں یہ مزہ کیوں آیا، سمجھایا کہ نہیں، ہمیں تو ایک چیز جو ہماری عادت کے خلاف ہونا تو اس کے اندر سوچنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے کہ بھائی ایسا کیوں ہوا آج، تو کبھی مطلب ہمارا جی ہمیشہ نماز میں لگتا ہے لیکن آج نہیں لگا، برے خیالات آ رہے ہیں، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ برے خیالات کیوں آ رہے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، ان کے وعظ میں میں نے خود سنا، مجلس میں بھی سنا، آپ کے مواعظ کے اندر بھی موجود ہے، ملفوظات کے اندر بھی موجود ہے، کہ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ جی عبداللہ، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، وہ گھاس کھود کر کے لاتے تھے، اردو کی اصطلاح ہے کھودنا، یعنی وہ گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور وہی گھاس بیچتے تھے، گسیارے تھے، اور اسی کے ذریعے سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، بہت اللہ کے نیک بندے، ان کی جو ہے گھاس کی جو گٹھڑی ہوا کرتی تھی اس کی بھی قیمت طے شدہ تھی، کہ بھائی 4 پیسے، ان میں سے ایک تو وہ کیا کرتے تھے، وہ فوراً جب ہاتھ میں آتے تھے فوراً 1 پیسے کا تو صدقہ کر دیا، اور 1 اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے، اور 1 جو ہے ان کی ایک بیٹی تھی اس کو دیتے تھے، اور 1 کو جمع رکھتے تھے، اور یہ جو جمع کیا ہے وہ جب کچھ اچھی خاصی مقدار ہو جاتی تھی تو اس زمانے میں ہمارے دیوبند کے جو اکابر تھے ان کی دعوت کرتے تھے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اور دوسرے حضرات، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خود اچھا پکانا جانتے تھے، ان کے ہی حوالے کرتے تھے، تو وہ باقاعدہ غسل فرماتے، غسل فرما کر کے کھانا اس کا پکاتے تھے، کہتے ہیں جب یہ کھانا ہم کھاتے ہیں تو 2-2 مہینے تک ہمارے قلوب کے اندر انوارات ہوتے ہیں، اور دل میں یہ خیالات ہوتا ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں، یہ نیکی کا کام کر لوں، وہ نیکی کا کام کر لوں، گویا وہ اس حلال غذا کا اثر، کہ ہم تمنا کرتے ہیں کب ان کی دعوت ہوگی، تو بہرحال یہ حلال غذا کی تاثیر ہے، اس لیے حلال کا اہتمام، اسی لیے حضرت سالم بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کی توفیق ہوگی، ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہم خود بھی نیک بنیں، ہماری اولاد بھی کیا بنے، نیک بنے، تو اس کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمائیوں کو حلال بنانے کا اہتمام کریں، حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہر آدمی جانتا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ہے، ہمارے یہاں جامعہ ڈاویل میں 17 سال انہوں نے پڑھایا ہے، بہت بڑے محدث علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آپ کی جو ہے آپ کا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بخاری شریف کا جو درس ہے وہ بھی انہوں نے ضبط کیا، اور باقاعدہ فیض الباری کے نام سے بڑی زخیم 4 جلدوں کے اندر شائع ہو چکا ہے، اہل علم جانتے ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے سید تحور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پولیس انسپکٹر تھے، پولیس انسپکٹر تھے، اور انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب جب چھوٹے تھے تو ان کو پڑھنے کے لیے اسکول میں داخل کیا، جہاں ان کی ملازمت کی جگہ تھی ان کے والد کی، تو وہاں ایک مرتبہ الہ آباد میں غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ تھا، یہ بچے تھے، واعظ میں جمعہ کے دن وہ بھی شریک ہوئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ سننے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں دین کا علم حاصل کروں، تو گھر آ کر کے والد صاحب سے کہا ابا اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں مدرسے میں پڑھوں گا، اب ان کے ابا جو تھے وہ دنیاوی علم پڑھے ہوئے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دین کا علم پڑھیں، انہوں نے سمجھایا نہیں مانا تو ذرا مارنے کی کوشش کی، کہا مار ڈالو لیکن میں نہیں جاؤں گا اسکول میں، تو انہوں نے پھر معاملہ پیش کیا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، چونکہ ان سے ان کے تعلقات تھے، ان سے غالباً بیعت بھی تھے، ان سے کہا بھائی یہ میرا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا بیٹا خود ہی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں بھیجتے، انہوں نے حضرت کے مشورے کے مطابق پھر سہارنپور بھیج دیا، ان کی پوری تعلیم حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب کی سہارنپوری میں، وہاں سے فارغ ہوئے، اس کے بعد دیوبند حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں رہے ہیں، تو وہ پولیس انسپکٹر تھے، لیکن تعلق معلّہ کا یہ حال تھا کہ ان کے معمولات کے اندر روزانہ 90,000 اسم ذات کا ذکر کرتے تھے روزانہ، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو تمہارے لیے میں نے کوئی دولت نہیں چھوڑی، لیکن میں نے ایک حرام کا ایک دانہ بھی تمہارے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا ہے، اسی کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو یہ دولت عطا فرمائی, تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک بنے, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے. کیا آپ اور کچھ نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو زمانہ قدیم میں حضرت مانا شیخ علیہ صاحب نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کو کہتی تھی کہ ہم فاقہ کرنے کے لیے تیار ہیں, بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں, آپ حلال کی کمائی لا کر کے ہم کو دو. آج تو زمانہ ہی بدل گیا. ایک صاحب آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے, دار افتاح میں بیٹھا تھا, کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے روزانہ کہتی اتنے پیسے لاؤ, کہیں سے بھی لاؤ, کسی کو مار کے بھی لاؤ, میرے مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو ایک زمانہ وہ تھا, ایک زمانہ ایسا آ گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں حلال غذا کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ہمارے اکابر کے یہاں, ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی. فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نیک واقعہ لکھا ہے حلال غذا ہی کی نسبت سے, جہاں یہ آیا ہے کہ آدمی روزہ حلال غذا سے افطار کرے, اسی مناسبت سے حضرت نے لکھا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی, بعض زہاد کی, جن جو مستجاب الدعوات تھے, یعنی ایسا آدمی جس کی دعائیں اللہ قبول کرے اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. تو کوئی بھی حاکم حکمران آتا اگر کوفہ میں ظالم, تو وہ لوگ بد دعا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا تھا. حجاج ابن یوسف جو بہت بڑا ظالم گزرا ہے اس امت کے اندر, وہ جب کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں جو بد دعا کرتے ہیں ایسے ظالم حاکم کے لیے, اور اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, کٹیا کھڑی ہو جاتی اس کی. حجاج کو جب معلوم ہوا تو اس نے باقاعدہ ایک دعوت کا اہتمام کیا, اور اس میں ان لوگوں کو خاص طور پر انوائٹ کیا, مدعو کیا, اور جب دعوت ہو چکی تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اب آئندہ کے لیے ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا, اس لیے کہ اس دعوت کے ذریعے سے ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ پہنچ گیا. حقیقت تو یہ ہے, دیکھو یہ حرام بڑی خطرناک چیز ہے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی نے 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدا, ان میں سے 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم حرام کا ہے, جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی نماز نہ فرض نہ نفل قبول نہیں ہوگی. اور یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کہ میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ ارشاد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ سنا ہو. تو بہرحال بہت ہے, وقت تو ہو رہا ہے, کتنی دیر بعد, 5 منٹ جی بس. بہرحال میں تو یہ اب یہ حلال حرام کیسے حاصل کریں, آپ کے یہاں علماء موجود ہیں, مفتیان کرام موجود ہیں, کوئی بھی معاملہ کرو اپنی طرف سے فیصلہ مت کرو, بلکہ کوئی ایسا جو خالص حلال یقینی حلال ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بینن والحرام بینن, حلال بھی کھلا ہوا ہے حرام بھی کھلا ہوا. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہو, یہ تو بڑی جرأت کی بات ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, حلال کا اہتمام کرو. کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کو تردد ہو کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام, تو علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق عمل, یہ نہیں کہ بھائی کر لو بعد میں پوچھ لیں گے, نہیں, یہ بے احتیاطی نہیں, پہلے پوچھو اس کے بعد اگر اجازت ہو تو کرو ورنہ چھوڑ دو. تو بہرحال یہی طریقہ اگر ہم اپنائیں گے تو ہمارے بزرگوں کے یہاں, بڑوں کے یہاں حرام سے بچنے کا کتنا اہتمام تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ کے اندر اس کے بھی واقعات لکھے ہیں, ابھی اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں, وقت ختم ہو رہا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ کوفہ کے جنگلوں میں لوٹ پڑی, ڈاکوؤں نے ایک قافلے کو لوٹ لیا, اور بعد میں اس جو قافلہ لوٹا گیا تھا لوٹی ہوئی وہ بکریاں انہوں نے لا کر کے چپکے سے بیچ دی, کہاں, کوفہ کے مارکیٹ میں. پتا چلا کہ کوفہ کے مارکیٹ میں لوٹ کی بکریاں بکی ہیں, بیچی گئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے, پتا بتایا گیا 7 سال. कूफा में रहते हुए 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया। पता नहीं, हो सकता है उनमें उन बकरियों में से किसी बकरी का आ जाए। ये हमारे असलाब बचने का अहतमाम करते थे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, दुआ कर लें।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बिअदद मा तुहिब्बु व तरदा। ए अल्लाह, तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। तेरी मर्जियात पर तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा चला कर, तेरी नामर्जियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रोज़ी हमें अता फरमा, हराम से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, पूरे तौर पर शरीयत के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक कमाने की हमें तौफीक अता फरमा। हराम के एक एक दाने से बचने वाला हमको बना करके हमारी ज़िंदगियों को तेरी इताअत और फरमा बरदारी वाला बना दे। अल्लाह, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाही उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। यहाँ मौजूद तेरे तमाम बंदों की जायज़ और नेक मुरादें पूरी फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।